السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم نے دیکھے ہیں مشائخ اور بھی جگ میں مگر, ہم نے دیکھے ہیں مشائخ اور بھی جگ میں مگر, منفرد سب سے ہمارے حضرت والا کا رنگ, منفرد سب سے ہمارے حضرت والا کا رنگ. روح رہتی ہے طواف کوچے جانا میں گم, روح رہتی ہے طواف کوچے جانا میں گم, ہم زمین پر دیکھتے ہیں عالم بالا کا رنگ. روح رہتی ہے طواف کوچے جانا میں گم, ہم زمین پر دیکھتے ہیں عالم بالا کا رنگ. یہاں تھوڑی جگہ ہے, تھوڑا قریب قریب آ جائیے, ہے جگہ ہے, یہاں آؤ اندر. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. ایک آگ دور سے نظر تو آتی ہے, گرمی نہیں پہنچاتی, گرمی ان کو پہنچاتی ہے جو قریب رہتے ہیں, اگرچہ اے سی بھی چل رہا ہو. جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق, جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں. پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں, ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہیں, ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہیں. جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق, جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں. اور برپا دل و نگاہ میں ایک انقلاب کر دیا, برپا دل و نگاہ میں ایک انقلاب کر دیا, برپا دل و نگاہ میں ایک انقلاب کر دیا, شیطان اور نفس کا خانہ خراب کر دیا. برپا دل و نگاہ میں ایک انقلاب کر دیا, شیطان اور نفس کا خانہ خراب کر دیا. لکھ کر کتاب روح کی بیماریاں ان کا علاج, لکھ کر کتاب روح کی بیماریاں ان کا علاج, باطن کے سارے دشمنوں کو بے نقاب کر دیا. لکھ کر کتاب روح کی بیماریاں ان کا علاج, باطن کے سارے دشمنوں کو بے نقاب کر دیا. اندر جگہ ہے, اندر آ جائیے. باطن کے سارے دشمنوں کو بے نقاب کر دیا, لکھ کر کتاب روح کی بیماریاں ان کا علاج, باطن کے سارے دشمنوں کو بے نقاب کر دیا. اور قلب رقیق ہی نہیں گرمایا سوز عشق سے, قلب رقیق ہی نہیں گرمایا سوز عشق سے, بے حس و سنگ دل کو بھی چشمے پراب کر دیا. قلب رقیق ہی نہیں گرمایا سوز عشق سے, بے حس و سنگ دل کو بھی چشمے پراب کر دیا, بے حس و سنگ دل کو بھی چشمے پراب کر دیا. اور خوشبو نہ ان کی کیوں اڑے سارے جہان میں بھلا, خوشبو نہ ان کی کیوں اڑے سارے جہان میں بھلا, آتش عشق نے جنہیں مثل کباب کر دیا. خوشبو نہ ان کی کیوں اڑے, خوشبو نہ ان کی کیوں اڑے سارے جہان میں بھلا, آتش عشق نے جنہیں مثل کباب کر دیا, آتش عشق نے جنہیں مثل کباب کر دیا. اور گلشن کا فیض دوستو محدود گل تلک نہیں, گلشن کا فیض دوستو محدود گل تلک نہیں, خارے چمن کو آپ نے رشک گلاب کر دیا. گلشن کا فیض دوستو محدود گل تلک نہیں, خارے چمن کو آپ نے رشک گلاب کر دیا، خار چمن کو آپ نے رشک گلاب کر دیا۔ اور پیری میں میرے پیر کی آخر کوئی تو بات ہے، پیری میں میرے پیر کی آخر کوئی تو بات ہے، یوں ہی فدا اثر نے کب اپنا شباب کر دیا۔ پیری میں میرے پیر کی آخر کوئی تو بات ہے، پیری میں میرے پیر کی آخر کوئی تو بات ہے، یوں ہی فدا اثر نے کب اپنا شباب کر دیا۔ پیری میں میرے پیر کی آخر کوئی تو بات ہے، پیری میں میرے پیر کی آخر کوئی تو بات ہے، یوں ہی فدا اثر نے کب اپنا شباب کر دیا، یوں ہی فدا اثر نے کب اپنا شباب کر دیا۔ لکھ کر کتاب روح کی بیماریاں ان کا علاج، باطن کے سارے دشمنوں کو بے نقاب کر دیا، باطن کے سارے دشمنوں کو بے نقاب کر دیا۔
یہ حضرت والا کا، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ انتقال کے بعد یہ دوسرا واعظ انشاءاللہ قریب شائع ہوگا، اس کا نام ہے حق کی اتباع اور باطل سے اجتناب کا روحانی رزق۔ یہ ابھی اس کی میں نے تصحیح دیکھی نہیں ہے، مگر وہ انشاءاللہ صحیح ہوگی، پڑھ کے سنا دی۔
اتباع اور باطل سے اجتناب کا روحانی رزق۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ بعض مضامین جمعے کے دن بیان ہوتے ہیں تو پیر کے دن نہیں ہوتے، بعض دوست پیر کے دن آتے ہیں تو جمعے کو نہیں آتے، لہذا مضامین مقرر بیان کرتا ہوں تاکہ جمعے کے دن نہ آنے والے پیر کے دن سن لیں، اور پیر کے دن نہ آنے والے جمعے کے دن سن لیں۔ ایسا کرنے سے حاضرین اور غائبین دونوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ افریقہ سے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، پہلے وہ ایک شعر سنائیں گے، انشاءاللہ اس کے بعد تقریر کروں گا۔ اس شعر کو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، جس کا مضمون یہ ہے کہ بادشاہوں کے سروں میں درد اور اللہ والوں کے سینوں میں نور کا دریا بہ رہا ہے۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ اہل اللہ سے متعلق نفس کے ایک دھوکے کا علاج۔ اپنے مضمون کو پیش کرنے سے پہلے آپ کی آسانی اور سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی مولانا روم میں فرمایا کہ ایک سمندری جانور ہے جس کا نام دریائی گاؤ ہے، وہ دریا ہی میں رہتا ہے، اور رات کو 12 بجے اندھیرے میں جنگل کی طرف نکلتا ہے، اپنے منہ سے ایک موتی نکالتا ہے جس سے پورا جنگل روشن ہو جاتا ہے، اور جلدی جلدی سوسن، ریحان اور سنبل عمدہ عمدہ گھاس کھا لیتا ہے، پھر سورج نکلنے سے پہلے پہلے سمندر میں واپس چلا جاتا ہے۔ تاجر اس کے موتی کے قدردان ہوتے ہیں، وہ مٹکے میں گوبر، مٹی، کیچڑ اور بھوسا سب ملا کر درخت کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب دریائی گاؤ منہ سے موتی نکال کر جنگل میں ایک طرف رکھتا ہے اور اس کی روشنی میں گھاس چرنے دور نکل جاتا ہے تو تاجر موتی کے اوپر ساری کیچڑ گرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے جنگل میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ دریائی گاؤ اندھیرے میں ہر درخت کو سینگ مارتا اور پاگل کی طرح اپنے موتی کو تلاش کرتا ہے، لیکن جب موتی والی جگہ پر آتا ہے تو دیکھتا ہے یہاں مٹی، گوبر اور بھوسا ہے۔ اس کی بدبو سے سمجھتا ہے کہ شاید میرا موتی یہاں نہیں ہوگا۔ وہ جگہ دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی مٹی مت دیکھو، وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے اور سوتے ہیں، تو ان سے بدگمان مت ہو جاؤ۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت، دوستی اور ولایت کا موتی چھپا ہوا ہے۔ تم انسان ہو، دریائی گاؤ تو جانور ہے۔ اگر وہ اپنے موتی سے غافل ہو گیا تو اس پر کوئی الزام نہیں کہ وہ بے وقوف ہے، لیکن جس عقل مند کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ اللہ والوں کو پہچان لیتا ہے کہ ان کے جسم کے آب و گل میں نسبت مع اللہ، تعلق مع اللہ کا موتی چھپا ہوا ہے۔ ان کے سر پر اللہ کی دوستی کا تاج ہے جو نظر نہیں آتا۔ ان کی روح اس تاج کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے، ان کی گفتگو میں ان کے نور باطن اور اللہ کی دوستی کی خوشبو ہوتی ہے۔ جو اللہ سارے عالم کے گلستان کو اور پھولوں کو خوشبو دیتا ہے تو خالق خوشبو گلستان کائنات جس کے دل میں ہوگا تو اس کی زبان اور الفاظ میں اللہ تعالی کی خوشبو کیوں نہ ہوگی۔ جو اللہ سارے عالم کے گلستان کو اور پھولوں کو خوشبو دیتا ہے تو خالق خوشبو گلستان کائنات جس کے دل میں ہوگا تو اس کی زبان اور الفاظ میں اللہ تعالی کی خوشبو کیوں نہ ہوگی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں ان کی مثال اس جانور کی سی ہے کہ اگر وہ موتی تلاش کرتا تو پا جاتا۔ اللہ والوں کے جسم کی مٹی میں اللہ کی دوستی کا موتی چھپا ہوا ہے۔ اللہ والوں کے جسم کی مٹی میں اللہ کی دوستی کا موتی چھپا ہوا ہے، اگر بدگمانی نہ کرتا تو اس موتی کو پا جاتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر نبوت کا موتی چھپا ہوا تھا، لیکن ظالم شیطان کو نظر نہیں آیا۔ اللہ والوں سے بدگمانی شیطانی مرض ہے۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یہ نہ سوچا کہ کس کا حکم ہے۔ خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ، شکر کر مٹی سوارت ہو گئی۔ خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ، شکر کر مٹی سوارت ہو گئی۔ اللہ کا حکم تھا، بے چون چرا مان لینا چاہیے تھا۔ شیخ کا حکم بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اس کو شریعت کے حکم میں اضافہ کرنے کا حق نہیں ہے، مگر شیخ تربیت کے بارے میں جو کہتے اسے آنکھ بند کر کے من و عن تسلیم کر لو۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں رکوع ایک ہے، سجدہ دو ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ سجدے تو دو ہیں، رکوع دو نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے شیطان کو جلانے کے لیے اہل ایمان پر دو سجدے رکھے، تاکہ ہمارا مومن بندہ کہہ سکے کہ اے ظالم شیطان، نالائق مردود، تو نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، میں دو سجدے کرتا ہوں۔ ایسے ہی جنازے کی نماز میں سینے کے سامنے امام کھڑا ہوتا ہے۔ تواضع کا تقاضا تھا کہ ایک ولی اللہ کا جنازہ ہے تو اس کے پیر کی طرف کھڑے ہونا چاہیے، لیکن علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فقہ شامی میں لکھتے ہیں کہ سینے کے سامنے امام کو جنازہ نماز پڑھانے کے لیے سینے کے سامنے کھڑا ہو تو اس میں نیک فالی ہے کہ اے اللہ، اس شخص کا سینہ حامل قلب ہے، اس کا قلب حامل ایمان اور حامل کلمہ ہے، تو میں آپ سے اس میت کی مغفرت کے لیے اس کے قلب میں موجود کلمے کا واسطہ دیتا ہوں، سینے میں دل اور دل میں ایمان ہے، اس لیے امام کو سینے کے سامنے کھڑا ہونے کا حکم ہے۔ جنازے کے اوپر کلمہ شریف یا آیت الکرسی لکھی ہوئی چادر مت ڈالو، کیونکہ چادر کا کچھ حصہ سرہانے پر ہوتا ہے اور کچھ حصہ پائنتی کی طرف ہوتا ہے، یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے کہ اس کے کلام کا حصہ مردے کے پیر کی طرف ہو۔ بتاؤ، اگر کوئی قرآن شریف کو مردے کے پیر کی طرف رکھ دے تو لوگ اس کو کتنا بدتمیز کہیں گے۔ الحمدللہ میں اس وقت تک نماز جنازہ نہیں پڑھا تھا جب تک آیت والی چادر نہ ہٹوا لوں، میرے پاس ایک سفید ایکسٹرا چادر رکھی ہوتی ہے۔ جناب، یہ نہ کہنا کہ میں انگریزی نہیں جانتا۔ حصول ولایت کی علامت۔ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ جس کو اللہ اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، سن لو، اختر نے 18 سال کی جوانی میں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ارشادات میں پڑھا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنانا چاہتا ہے تو اس کو کسی ولی اللہ کی پیوند کاری عطا کر دیتے ہیں۔ دیسی آم کو لنگڑا آم بنانے کی ٹیکنالوجی کی طرح اللہ تعالیٰ زمانے کے کسی ولی اللہ کی محبت اس کو دے دیتا ہے، جس کے پاس پھر وہ آتا جاتا ہے۔ یہی دیسی دل کو اللہ والا دل بنانے کی پیوند کاری ہے۔ وہ یہ ہے، لذت پیوند کاری لیتا ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا تھا اور کیا سے کیا ہوا جا رہا تھا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ جب انسان صاحب نسبت اور صاحب ولایت ہو جاتا ہے تو وہ خود محسوس کر لیتا ہے، اس کو دوسروں سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ کیا میں صاحب نسبت ہوا کہ نہیں، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ باز آمد شاہ من در کوئے من، میرا بادشاہ میرے دل کی گلی میں آ گیا، اور باز آمد آب من در جوئے من، اور میرا پانی میرے دریا میں آ گیا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جونپور میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت، کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ولی اللہ یا صاحب نسبت ہو گیا؟ فرمایا کہ جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو خود پتا چلا تھا یا نہیں، یا آپ کو دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا کہ بھائیوں میں بالغ ہوا یا نہیں؟ جیسے بالغ جسمانی بلوغ کو خود محسوس کرتا ہے، ایسے ہی جو اللہ تک پہنچ جاتا ہے اس کی روح اپنے اندر بلوغ کو محسوس کرتی ہے، اس کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا۔ اس کی دوسری علامت جو اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمائی کہ نابالغ بچے سے کہو کہ ہم تمہاری شادی کرا دیں، وہ کہے گا کہ شادی کی کیا شرائط ہیں؟ اس کو بتایا جائے گا کہ روٹی کپڑا مکان دینا پڑے گا، بچہ کہے گا کہ اس سے زیادہ مزہ تو گلی ڈنڈے پتنگ اڑانے میں آتا ہے، اور جب کبڈی کھیلتا ہوں تو کچھ نہ پوچھو، کوئی یاد ہی نہیں آتا، نہ ماں باپ، نہ روٹی، نہ بوٹی، نہ لنگوٹی۔ لیکن جب یہی بچہ بالغ ہو جائے تو پھر کوئی محلے کا بڈھا اس کے کان میں کہہ دے، میں تمہارے لیے رشتہ تلاش کروں، وہ کہے گا کہ رشتہ جلدی تلاش کرو، جتنا کہو اتنا پستہ کھلاؤں گا۔ ایسے ہی جب بندے کی روح بالغ ہوتی ہے تو پھر وہ ساری عبادات اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی ادا کرتا ہے، اور یہ عبادات صرف آسان نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتی ہیں۔ عشق مولا کا بھی یہی حال ہے، جب مولا کا عشق دل میں گھر کر جاتا ہے تو اللہ کے نام کی لذت پر فدا رہتا ہے۔ پہلے جس گناہ کو چھوڑنا مشکل تھا، لیکن جب شیخ کی صحبت سے وہ صاحب نسبت ہو جاتا ہے اور دیسی دل اللہ والوں کی صحبت کی پیوند کاری سے اللہ والا دل ہو جاتا ہے تو اب اس کی آنکھ حرام ملیدہ نہیں مانگتی، وہ جائز ملیدہ کھاتا ہے، یعنی اپنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے، شیخ کو دیکھتا ہے، آسمان دیکھتا ہے، زمین دیکھتا ہے، شجر و حجر دیکھتا ہے، بحر و جبل دیکھتا ہے، لیکن جہاں دیکھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہاں نظر نہیں ڈالتا۔ ناراضگی والی جگہ پر نہ دیکھنا دلیل ہے کہ اس کے اوپر خدا تعالی کی رحمت کا سایہ ہے، یہ اللہ تعالی کی عظمت سے دبا ہوا ہے، دل تو اس کا بھی چاہتا ہے مگر عظمت الہیہ سے دبا ہوا ہے۔ صاحب نسبت ہونے کی دوسری علامت یہ بھی ہے کہ اس کو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ گناہ کرنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے، گناہوں میں اسے موت نظر آتی ہے اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں حیات محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ خالق حیات ہے، جب حیات خالق حیات پر فدا ہوتی ہے تو بے شمار حیات اس کی حیات پر برستی ہے اور اس کی برکت سے سارے عالم کو حیات ملتی ہے۔ جب حیات خالق حیات پر فدا ہوتی ہے تو بے شمار حیات اس کی حیات پر برستی ہے اور اس کی برکت سے سارے عالم کو حیات ملتی ہے۔ ایسی حیات حیات سازی بھی کرتی ہے، مردہ دلوں کو اس کی برکت سے زندگی ملتی ہے۔ زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ زندگی خدا پر نثار کر کے تو دیکھو، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں۔ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں۔ اے ظالم، تو نے تو گراؤنڈ فلور کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے، تو نے پیشاب پخانے کے مقامات پر اپنا ایمان بیچا ہوا ہے۔ اے پخانے کے کیڑوں، تم کیا جانو کہ خوشبوئے گلستان گل کیا چیز ہے، تم کیا جانو کہ خوشبوئے گلستان گل کیا چیز ہے۔ اس خالق گل پر فدا ہو کر تو دیکھو، پھر اللہ تمہیں کیسی بہار دیتا ہے۔ اب میں اصل مضمون کی تشریح بیان کرتا ہوں، جس میں صوفیوں، سالکین اور اللہ کا راستہ طے کرنے والوں کے لیے عظیم الشان علوم چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد نعلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں۔ لقد میں لام تاکید کا، قد تاکید کا، نعلم، ہمیں سارا علم ہے کہ آپ کا سینہ غم سے گھٹ رہا ہے۔ یضیق صدرک بما یقولون، جو کفار آپ کو پاگل، جادوگر اور کاہن کہہ رہے ہیں، یہ سارے ظالم ہیں، آپ کا سینہ گھٹ رہا ہے، اس غم سے تنگ ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا لوازم بشریت سے مقام نبوت بھی مستثنا نہیں ہے۔ اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کے الہامی اسرار۔ سید الانبیاء،
یہ حضرت والا کے خاص الہامی مضمون ہے جو کتابوں میں نہیں ملے گا، الہام ہے بالکل۔
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق، جس نے آپ کو کار نبوت تفویض کیا اور آپ کو پیغمبرانہ ذمہ داریاں دیں، یونانی حکماء امت کے روحانی مرض کی دوا کیا جانے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جب کافر ایسی باتیں کریں تو آپ میرا نام لیجئے، میرے نام میں سیب کی طاقت ہے، انگوروں کی طاقت ہے، ساری دنیا کے خمیروں کی طاقت ہے، میرے نام میں آب زر اور آب زور بھی ہے۔ فسبح، پس آپ کہیے سبحان اللہ، آپ میرا نام لیجئے۔ لیکن دل میں خیال تھا کہ یہاں سبحان اللہ کہنے میں کیا راز ہے، اللہ تعالی ہی نے دل میں عطا فرمایا۔ بعض دفعہ جب میں سفر پر ہوتا ہوں تو تفسیر ساتھ نہیں ہوتی، پھر کتاب والے ہی سے فریاد کرتا ہوں کہ یہاں تو کتاب نہیں ہے، آپ ہی اس کا راز میرے دل میں ڈال دیجئے۔ آج بھی یہ خیال آیا کہ کافر جو آپ کو جادوگر اور پاگل کہہ رہے ہیں، یہ فسبح سبحان اللہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں اس کا کیا ربط ہے؟ تو دل میں آیا سبحان اللہ سے آپ کو دو فائدے ملے، ایک تو روحانی طاقت ملی اور روحانیت بڑھی، نبوت کی روحانیت علی منہاج النبوت ہوتی ہے، ولی اللہ کی روحانیت علی منہاج الولایت ہوتی ہے۔ انبیاء کو جو روح عطا ہو جاتی ہے، انبیاء کو جو روح عطا کی جاتی ہے وہ روح اولیاء اللہ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ بڑی لائن کا ریلوے انجن ہائی پاور ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کی آواز سے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ بڑی لائن کی ریل آ رہی ہے۔ پیغمبر کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیغمبرانہ شان ہے، اور ہر ولی اللہ کی آواز سے اس کے درد نسبت کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک تو آپ کو روحانی طاقت ملی، نمبر دو یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبحان اللہ کہیے جس سے میں آپ پر اپنی شان کا عکس ڈال دوں گا، جیسے میں بے نیاز ہوں آپ کو بھی بے نیازی عطا کر دوں گا، پھر آپ کو ان کافروں کی بدزبانی کی پرواہ ہی نہیں رہے گی، آپ کو غم پروف کر دوں گا اور آپ کا جواب بھی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے کہ پاگلوں کو نبوت دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
یہی علم عظیم ہے کہ سبحان اللہ یہاں فرمایا کافر آپ کو جو پاگل اور جادوگر اور کاہن کہہ رہے ہیں، تو اس کی یہاں سبحان اللہ کہنے کی کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے قلب کو عطا فرمایا کہ سبحان اللہ اس لیے یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پاکی بیان کیجئے اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے کہ کافر کہ کسی پاگل کو اور کسی جادوگر کو اور کسی کاہن کو پیغمبر بنا دے۔
میں آپ کو غم پروف کر دوں گا اور آپ کا جواب بھی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے کہ پاگلوں کو نبوت دے دے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس عیب سے کہ جادوگروں کو پیغمبر بنا دے۔ تو اس سبحان اللہ میں کافروں کو دندان شکن جواب ہے کہ تم جو میرے نبی کو پاگل اور جادوگر کہہ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے کہ وہ کسی پاگل اور جادوگر کو نبی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کیجئے کہ آپ سچے نبی ہیں، اور نبوت کسبی نہیں ہے وہبی ہے۔ لہذا
جو اپنی محنت سے حاصل کی جائے، اور وہبی وہ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالی کی طرف سے جو عطا ہو، تو نبوت وہبی چیز ہے، یہ اپنے مجاہدات سے اور عبادتوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب تو نبوت ختم ہی ہو چکی، لیکن جب ختم بھی نہیں ہوئی تھی تو کوئی کسب سے نبوت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہاب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اپنا نبی بناتا ہے، اس کو وہاب کہتے ہیں، یعنی دینے والا، عطا کے معنی میں ہے۔
اپنے رب کی تعریف کیجئے کہ آپ سچے نبی ہیں، اور نبوت کسبی نہیں وہبی ہے۔ لہذا اس وہاب کا شکریہ ادا کیجئے جس نے آپ کو بغیر کسب کے نبوت بخشی ہے، سید الانبیاء بنایا ہے، اس کے لیے آپ میری تعریف کیجئے۔ لہذا میری حمد اور پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نقائص اور عیوب سے بھی پاکی بیان کیجئے۔
حمد ربک کا جو ہے کہ آپ تعریف کیجئے کہ آپ کو اللہ نے سچا نبی بنایا۔ سبحان اللہ میں تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے کہ جس کو کہ کسی پاگل کو جادوگر کو ولی نبی بنا دے، اور بحمد ربک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکریہ اور حمد کیجئے کہ جس نے آپ کو سچا نبی بنایا۔
سبحان،
ہم تصویریں دیکھ لو، یہ نقطہ نہیں ملے گا۔
سبحان،
یہ پڑھیے۔
دونوں تعریف مل کر تب صحیح تعریف ہوتی ہے. جیسے بخاری شریف کی آخری حدیث ختم بخاری پر سنائی جاتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری 14 جلدوں میں لکھی ہے، اس میں اس کی شرح فرماتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کے معنی لکھتے ہیں، ای اسبح اللہ عن النقائص کلہا، کہ میں تمام عیوب سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، و بحمدہ ای مشتملا بالمحامد کلہا، میں ایسی پاکی بیان کر رہا ہوں جو تمام خوبیوں کو بھی مشتمل ہو، میں اپنے اللہ کے تمام عیوب سے پاکی بیان کرتا ہوں، مگر کیسی سبحان اللہ، و بحمدہ ای مشتملا بالمحامد کلہا، جو ساری خوبیوں کو بھی مشتمل ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا، وَقُم مِنَ السَّاجِدِينَ، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. قدمی الرحمن، آپ کا سر آ جائے، اللہ تعالی کے قدموں میں آپ کا سر آ جائے، لیکن اللہ تعالی تو قدموں سے پاک ہیں. جی، بین قدمی الرحمن، آپ کا سر آ جائے، اللہ تعالی کے قدموں میں آپ کا سر آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو قدموں سے پاک ہیں. قدم سے مراد اللہ تعالیٰ کے قرب اعلیٰ کی تجلیات خاصہ ہیں. بس یہاں صرف سجدے سے مراد پوری نماز ہے، مگر سجدے سے پوری نماز کو تعبیر کیا، اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں. وہ یتیم بچہ جس پر ابھی قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی، لیکن سارے عالم کی آسمانی کتابیں اسی وقت منسوخ ہو گئیں جب غار حرا میں آیت اقرأ بسم ربک نازل ہوئی. اس ایک ہی آیت کے نازل ہونے کے ساتھ ہی توریت، زبور، انجیل اور تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں، جس پر میرے شیخ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یتیمے کے نا کرد قرآن درست، کتب خانہ ہفت ملت بشست. وہ یتیم بچہ جس پر ابھی پورا قرآن نہیں اترا، سارے کتب خانے منسوخ ہو گئے، تو مجاز مرسل اس کی زبان سے کیسے نکل سکتا ہے جس نے مختصر المعانی کے تمام فنون و بلاغت نہیں پڑھے. اتنا بلیغ کلام ایک امی کی زبان سے جاری ہو جانا، یہی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ سچے نبی ہیں. اور سجدے سے نماز کی تعبیر کرنا کیوں مجاز مرسل ہے؟ کیونکہ تسمیت الکل باسم الجز، پوری نماز کو اس کے ایک جز یعنی سجدے سے تعبیر کیا ہے. درس نظامی کے اہل فن اور اہل علم جانتے ہیں کہ ایک نبی امی جس نے کوئی مکتبہ نہیں دیکھا، کسی استاد سے نہیں پڑھا، وہ کہاں سے مجاز مرسل پیش کرے گا؟ اور مجاز مرسل کی دوسری مثال ہے، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. ایکونوا مع المصلین، یہاں پوری نماز کو اس کے ایک جز رکوع سے تعبیر فرمایا. اسی آیت سے علماء فقہ نے جماعت کا وجود ثابت کیا ہے، اور اسی آیت سے جماعت کے وجوب سے اختر یہ ثابت کرتا ہے کہ تنہائیوں کے عبادت سے ولی اللہ نہیں ہوگے جب تک کہ جماعت سے نماز پڑھ کر ملاقات دوستان خداوند تعالی نہ حاصل کرو. سبحان اللہ. جب تک کہ جماعت سے نماز پڑھ کر ملاقات دوستان خداوند تعالی نہ حاصل کرو، ورنہ اکیلے حجروں میں سسکتے رہتے، تڑپتے رہتے اور روتے رہتے، اور لوگ کہتے کہ واقعی بہت بڑا ولی اللہ ہے. لیکن نہیں، ایسی بات نہیں. تنہائی کی عبادت کتنی ہی اعلیٰ ہو، اگر مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو ولی اللہ نہیں ہو سکتے ہو. تارق جماعت فاسق ہوتا ہے. جماعت کے وجوب کا یہ راز اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں امید رکھتا ہوں کہ شاید ہی کسی کے دل میں یہ مضمون آیا ہو، لیکن لفظ شاید یاد رکھنا جو دعوی شکن ہے۔ ایک دفعہ لاہور میں ایک حسین امرت بیت ہو رہا تھا تو ہمارے ایک دوست نے بھی وہیں ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا توبہ کیا ہے میر نے توبہ شکن کے ساتھ، توبہ کیا ہے میر نے توبہ شکن کے ساتھ، منجن کیا ہے میر نے دنداں شکن کے ساتھ۔ یہ کیسا جی،
اچھا مجلس ختم ہوئی، طبیعت بھی ذرا آج ایسی ہے، اس لیے آپ لوگوں سے رخصت ہوتی ہے، آپ ہم سے، ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رخصت تو ہوتے ہیں مگر دل میں جن سے رخصت نہیں ہوتے۔
متاثر
ویل چیئر دیتے